ہے کہ جب افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو زیادہ تر طالبان پاکستان آئے تھے. کچھ پاکستان اور افغانستان کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی. لیکن یہ ہے کہ ملا منصور کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے قریب سمجھا جاتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب پاکستان نے امن مذاکرات جب ہو رہے تھے افغان حکومت اور طالبان اور پھر امریکہ کے ساتھ, تو پاکستان نے اس میں ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا. اور یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ملا منصور نے ایک بیان جاری کیا تھا. اور اب جو ان کے اوپر سب سے بڑا الزام ان کے جو مخالفین لگاتے ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے ملا عمر کی طرف سے ایک جھوٹا خط شائع کیا تھا, اور انہوں نے یہ اس بات کی اجازت دی کہ آپ قطر میں ایک سیاسی دفتر کھولے اور وہاں پر امریکہ اور افغان حکومت سے آپ مذاکرات کریں. تو شاید آپ کے علم میں ہو کہ 7 جولائی کو جب مری میں پاکستان اب طالبان اور افغان حکومت کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی, جس میں امریکی بھی موجود تھے, چائنا کے دو بندے موجود تھے اور پاکستانی بھی وہاں پہ تھے. تو یہ تو بالکل یقینی بات ہے کہ پاکستان نے اس میں قریبی کردار ادا کیا تھا, اور منصور نے اس میں بڑا رول ادا کیا تھا, انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے تھے. تو ان کے متعلق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان کا ان کے اوپر تھوڑا بہت اثر ہے, اور اس لیے انہوں نے وہ اثر دکھایا تھا کہ جب پاکستان نے ان کو بات چیت پہ آمادہ کیا تو یہ لوگ پاکستان آ گئے, چائنا گئے تھے.
مشتاق یوسف جی, یہ بتائیے کیا یہ صحیح, کیا یہ صحیح ہوگا کہنا کہ ملا محمد رسول کو جس طرح طالبان نے منتخب کیا ہے یہ ایک طرح سے بغاوت سمجھی جائے جو طالبان کی دھروں میں ہو گئی؟
یقینا, لیکن اس سے پہلے کچھ ان کے جو علماء تھے انہوں نے کافی کوشش کی, کچھ پاکستانی علماء کے جو ان کے قریب سمجھ جاتے ہیں افغان طالبان کے, ان نے بہت کوشش کی کہ 2 سال تک تو ملا لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ملا عمر زندہ ہے اور انہوں نے ملا منصور کو اپنا نائب مقرر کیا ہے. اس لیے طالبان کے جتنے بڑے بڑے کمانڈرز تھے ان کی رسائی ملا عمر تک نہیں تھی, اور ان کے لیے ملا منصور ہی ایک رابطہ کار تھے. جو ان کے مشکلات تھے, جو ان کو ایڈوائزز ہونی چاہیے تھے, تو وہ ملا منصور سے رابطہ کرتے تھے, اور پھر ملا منصور خود ان کو ملا عمر کی طرف سے فرمان جاری کرتے تھے. تو ان لوگوں کو شکوک تو پہلے تھے, لیکن چونکہ ان کا براہ راست رابطہ نہیں تھا ملا عمر تک, اس لیے ملا منصور سب کچھ چلا رہے تھے. تو میرے خیال میں 2 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے, ملا منصور کو کافی وقت ملا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا تھا, انہوں نے اپنے جو لوگ ہیں جو کمانڈرز ہیں ان کو ساتھ ملایا تھا. لیکن یہ اب یہ ہے کہ یہ تو پہلی مرتبہ ہوا ہے اور بہت دچکا تھا, اس لیے طالبان کے جتنے بڑے بڑے رہنما تھے ان کو ناراضگی تھی, ملا منصور پر غصہ بھی تھا کہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا ملا عمر نہیں ہے, اس لیے کچھ لوگ اب بھی خفا ہے. لیکن یہ پہلے مرتبہ ہوا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ دڑے بندی کا شکار ہو گئی ہے, وہ تقسیم ہو گئے. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ جو نیا گروپ ہے ملا رسول کی سربراہی میں یہ کتنا مضبوط ہوتا ہے. اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی تک ناراض ہے. جب منصور نے اپنے آپ کو طالبان کا سربراہ تعینات کیا کہ میں اب طالبان کا سربراہ ہوں, ملا عمر نے خود مجھے اپنا نائب مقرر کیا تھا, وہ نہیں ہے تو میں سربراہ ہوں, اور پھر انہوں نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ جو طالبان کی سب سے بڑی ڈیسیشن میکنگ باڈی ہے شورا, انہوں نے بھی میری تائید کی ہے, لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. اور یہ جو لوگ شامل ہو گئے ملا رسول اخوند کے قیادت میں, یہ بھی بڑے بڑے کمانڈر ہیں. دیکھیں ملا منصور داد اللہ جو ہے یہ داد اللہ منصور کے بھائی ہے, اور ملا شیر محمد منصور یہ بہت بڑے کمانڈر سمجھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ملا باز محمد کے متعلق جو طالبان کے ذرائع ہیں ان کے جو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بڑا مضبوط بندہ ہے, لیکن کچھ اور لوگ ایسے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی تائید شامل کی ملا رسول کے حق میں تو یہ ملا منصور کے لیے پھر ایک بڑا خطرہ بن سکتا ہے, اور وہ ہے ملا عبدالرزاق اور ملا عبدالقیوم ذاکر. اگر ملا عبدالقیوم ذاکر اور ملا رزاق جو ہے یہ شامل ہو جاتے ہیں, پبلکلی ان کی حمایت کرتے ہیں, تو یہ پھر جو مین سٹریم طالبان ہے جس کے سربراہ اس وقت ملا منصور ہے, یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے.
جی بالکل. اس وقت ہم ایاز وزیر کو لاتے ہیں جو افغانستان میں سفارتکار رہے ہیں, اور ایاز صاحب آپ کو خوش آمدید.
ہلو.
جی آپ کو خوش آمدید, اور آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ قاضی خلیل اللہ نے کہا ہے, پاکستان کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم طالبان اور افغان سرکار کے درمیان بات چیت کروانے کو تیار ہیں. کچھ بتائیے کہ اس وقت کیا سوچ پائی جاتی ہے سرکار میں کہ یہ کس طرح سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے؟
میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت نے کھل کے یہ بات کہ پرائم منسٹر میں آپ کے نیویارک میں جب گئے تھے یہ بات کی تھی کہ ہم سے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ طالبان کو لے آئے میز کے اوپر بات کرنے کے لیے, اور دوسری طرف ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو نکال لیتے ہیں کہ ہمارے تو بات نہیں کر سکتے. ایک بات ہوگی طالبان کی بات چیت حکومت کے ساتھ, تو اگر افغان حکومت چاہے لانے کے لیے تیار ہے طالبان سے, ہم ضرور یہ بات کریں گے ملا منصور کے گروپ سے, کیونکہ وہ دوسرے لوگ تو جیسے ابھی آپ کو دوسرا ساتھی بتا رہے تھے وہ تو ناراض گروپ لگتا ہے, وہ گروپ لگتا ہے
جی
نہیں مانتے ہیں, کچھ تو آپس کی چپکلشیں, کچھ ٹرائبل چپکلشیں ہیں, تو وہ تو کچھ عرصہ ہوگا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنی جڑیں پکڑیں گے, اتنے مضبوط ہوں گے کہ ملا منصور کے لیے یہ بنیں گے. تو ملا منصور نو ڈاؤٹ پاکستان کے قریب ہے, پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں اور بات بھی سنتے ہیں, تو وہ بات شاید سن
جی جی ایاز صاحب آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے, اگر ذرا سا آپ اپنا رخ موڑ دیں تاکہ ہم آپ کو سن سکیں. مشتاق یوسف زئی جی جی آپ کی طرف ابھی آتے ہیں. مشتاق یوسف زئی یہ بتائیں, یہ جو ملا محمد رسول ہے جن کو طالبان نے ابھی منتخب کیا ہے افغانستان میں, ان کو ملا عمر کا خاندان جو ہے وہ کس حد تک ان کی حمایت کرتا ہے؟
جی دیکھیں یہ ان کے جو حمایت کرنے والے لوگ ہیں, ان کے جو قریبی لوگ ہیں, وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عالم نہیں ہے ملا عمر کی طرح, جس طرح ملا عمر اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر وہ جہاد میں گئے تھے, تو اس لیے ملا رسول کے بارے میں بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ عالم نہیں ہے, اور یہ ملا عمر کے جو اولین کے لوگ ہیں جو ابتدا میں ان کے ساتھ دیا تھا, یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں, ان کے قریبی دوست ہیں اور ان کے مستقبل میں 10 سال کا عرصہ ان کے قریب گزارا ہے. تو اب دیکھیں کہ ملا عمر کا جو بیٹا ہے یعقوب اور اس کا جو بھائی ہے منان, وہ پہلے انہوں نے حمایت کی ہے ملا منصور کی, تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے. البتہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا کہ شاید وہ ملا رسول کے ساتھ نہیں دیں گے, انہوں نے ملا بد محمد کے بارے میں بات کی ہے, شیر محمد کے بارے میں بات کی ہے, لیکن یہ انہوں نے آج خود ویڈیو جاری کی ہے طالبان نے, اور اس میں ملا منا نیازی جو ہے جو کہ ملا رسول کے ایڈوائزر بھی ہیں اور ان کے گروپ کے ترجمان ہیں, تو انہوں نے ملا منصور پر بہت بڑا الزام لگایا ہے, انہوں نے ملا عمر کی قتل کا الزام لگایا ہے ان پر. اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کوشش ان کی یہ ہے کہ جو لوگ ابھی تک باہر بیٹھے ہیں, نہ انہوں نے ملا منصور کا ساتھ دیا ہے نہ انہوں نے ملا رسول کا ساتھ دیا ہے, مثال کے طور پر ملا عبدالقیوم ذاکر ہے, طیب آغا ہے, طیب آغا آپ کے شاید پتہ ہو کہ طالبان کا جو قطر میں دفتر تھا ان کی وہاں پہ وہ ہیڈ تھا, وہ لیڈ کرتا تھا, انہوں نے بات چیت کی تھی امریکن کے ساتھ اور کابل گورنمنٹ کے ساتھ, تو اس وقت یہ لوگ باہر بیٹھے. اس طرح کئی لوگ, اس بڑے بڑے کمانڈر, ان کے جو شورا کے ممبرز ہیں وہ اس وقت خاموش بیٹھے ہیں, انہوں نے نہ ملا منصور کا ساتھ دیا ہے نہ ملا رسول کا ساتھ دیا ہے, اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا گروپ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور کون سا گروپ جو ہے ان کو جو اصل طالبان ہیں جس بڑے بڑے ان کے شورا کے ممبرز ہیں ان کی حمایت ان کو مل رہی ہے, اور بہت سارے لوگ ایسے ان کو خطرہ ہے کہ جب 90s میں جب روس افغانستان سے چلا گیا اور مجاہدین پھر آپس میں لڑ پڑے اور انہوں نے بےتحاشا نقصان کیا, کابل روس کے حملے میں اتنا تباہ نہیں ہوا تھا جو مجاہدین کے دور میں تباہ ہوا تھا, اس لیے جو طالبان کے زیادہ تر رہنما ہیں جو ملا عمر کے ساتھی سمجھے جاتے تھے وہ اس وقت الگ تلگ ہو چکے ہیں, وہ بالکل تماشا کر رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ شاید ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے اور خود ایک دوسرے کو یہ ماریں گے, اور جو اصل مقصد ہے افغانستان میں شاید وہ ان سے رہ جائیں.
اچھا جی مشتاق یوسف زی آپ ہمارے ساتھ رہیں, اور ایاز صاحب ہم بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جان؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی افغانستان کے اس معاملے پر ہم اس وقت ایاز وزیر کی طرف جاتے ہیں. ایاز صاحب معاملات زیادہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ایاز وزیر کی لائن ڈراپ ہو گئی. مشتاق یوسف زئی آپ ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے سیگمنٹ میں آپ ہمارے ساتھ بات کریں. جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور لاہور کے شہر میں ایک فیکٹری جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گئی, اس میں بہت ساری جانیں ضائع ہوئی ہیں. ہم اس حوالے سے چلتے ہیں لاہور, جہاں سے ہمارے ساتھ لیبر پارٹی آف پاکستان کے فاروق طارق لائن پر ہیں. اور فاروق طارق آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو جی. میری پارٹی کا نام اب عوامی ورکرز پارٹی ہے.
اچھا عوامی ورکرز پارٹی. آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیں, ہم سب سے پہلے اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ سنانا چاہتے ہیں. یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں ایک فیکٹری جو ہے وہ گر گئی, اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ زلزلہ جو آیا تھا پچھلے دنوں اس کا بھی اس کے ساتھ کیا تعلق بن سکتا ہے. یہ رپورٹ بھیجی ہے افضل رحمان نے.
حکام نے بتایا ہے کہ بدھ کو لاہور کی سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں پلاسٹک کے لفافے بنانے والی فیکٹری کے زمین بوس ہونے کے واقعے میں اب تک 23 افراد ہلاک ہوئے ہیں. 102 افراد کو ملبے تلے سے زندہ نکال لیا گیا ہے, جن میں سے 50 کے قریب ایسے ہیں جو زخمی حالت میں لاہور کے مختلف اسپتالوں میں موجود ہیں. کئی زخمیوں کی حالت نازک بتائی جاتی ہے, جبکہ ریسکیو آپریشن ایک روز بعد بھی اس لیے جاری ہے کہ ابھی ملبے تلے لوگ موجود ہیں. کتنے لوگ ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں, اس بارے میں ڈائریکٹر جنرل ریسکیو پنجاب ڈاکٹر ارشد ضیاء کا کہنا تھا.
میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے ابھی ان کو سیٹ کرنا, کہ کتنے لوگ ہیں. تو اس طرح جو لوگ زخمی ہوئے جن میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اگر اس کو دیکھا جائے تو تقریباً 30-40 کے قریب
ڈائریکٹر جنرل ریسکیو نے بتایا کہ اب بھاری مشینری استعمال نہیں کی جا رہی اور ہلکی مشینری کے ذریعے اس حصے تک پہنچا جا رہا ہے جہاں اندازہ ہے کہ مزید لوگ ملبے تلے دبے موجود ہیں. سرکاری رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 4 منزلہ اس عمارت میں لگ بھگ 200 افراد موجود تھے, جب یہ عمارت زمین بوس اس وقت ہوئی جب 3 منزلوں کے اوپر تعمیر کی گئی 4th منزل کی چھت اس عمارت پر گر گئی تھی. 1750 ایکڑ پر لاہور سے 40 کلومیٹر دور واقع سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں یہ عمارت زمین بوس کیوں ہوئی, اس بارے میں حتمی طور پر کچھ معلوم نہیں ہے. ملبے سے زندہ نکالے جانے والے مزدوروں کا کہنا تھا کہ 26 اکتوبر کے زلزلے کی وجہ سے اس فیکٹری میں دراڑیں پڑ گئی تھیں, اور یہ کہ مالک کو کہا گیا تھا کہ وہ مزید تعمیر نہ کرے, مگر مالک نے ان مزدوروں کے بقول ان کی یہ بات نہیں مانی تھی. وزیر اعلی پنجاب کا کہنا تھا کہ انکوائری کا حکم دیا جا چکا ہے اور اب رپورٹ کا انتظار ہے.
رپورٹ آ جانے دیجیے گا, چند دنوں میں رپورٹ آ جائے گی.
لاہور کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا اس وقت جس انداز میں آپریشن ہو رہا ہے اس بارے میں کہنا تھا.
اکوپمنٹ کا استعمال کر کے یہ دیکھا جا سکے کہ زندگی کے آثار اگر کہیں موجود ہیں تو کانسنٹریٹڈ کام کیا جائے اس جگہ کے, تو وہ عمل اس وقت جاری ہے.
ڈی سی او نے کہا کہ اس ریسکیو آپریشن میں فوج سمیت تمام متعلقہ ادارے حصہ لے رہے ہیں. افضل رحمان, اردو وی او اے, لاہور.
جی ہم آتے ہیں فاروق طارق کی طرف. ذرا آپ ہمیں بتائیں, آپ لاہور میں ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے مزدور اس فیکٹری میں کام کر رہے تھے؟ اور ہم نے یہ سنا ہے کہ بچے تھے جو یہاں کام کر رہے تھے. کن کی ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں؟
मैंने आज फैक्ट्री का विजिट किया था और वहाँ पे सैकड़ों लोग बाहर जमा थे, जिनमें दबे जाने वाले मजदूरों के लवाकिन भी शामिल थे और कई मजदूर तो ऐसे थे जो इंतजार कर रहे थे कि उनके बेटे की कोई खबर अंदर से आए। और वहाँ इंटरव्यूज के दौरान ही हमें मालूम हुआ कि वहाँ पे बच्चे काम करते थे और फैक्ट्री में हर किस्म की लेबर लॉज जो है उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। मसलन मेरे हाथ में एक रजिस्टर ऐसा लगा जो तनख्वाह वाला रजिस्टर था और उसमें मजदूरों को तनख्वाह 200 रुपया पूरे दिन की तनख्वाह दी जाती थी जो 12 घंटे काम लिया जाता था। इस लिहाज से 12 घंटे पूरा दिन काम करने के बाद महीने की तनख्वाह सिर्फ 6000 रुपया यानी $60 टोटल बनती है और ये एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उस सुंदर स्टेट के बारे में जिसको आइडियल स्टेट कहा जा रहा था और जिसमें पहले भी जो परवेज लाई साहब के उन्होंने लेबर इंस्पेक्शन पे पाबंदी लगा दी थी। जब 2012 में जो पाबंदी उठाई शहबाज शरीफ साहब ने तो पाबंदी उठाने का क्या फायदा हुआ जब वहाँ पे हर किस्म की चाइल्ड लेबर मौजूद थी, हेल्थ एंड सेफ्टी के मैयस नहीं लिए गए थे, तनख्वाह पूरी नहीं दी जा रही थी और वहाँ पे कोई ऐसी जो तमीज करने वाली इनको बिल्डिंग्स के अप्रूवल चाहिए थे वो इनके पास मौजूद नहीं थी। तो एक किस्म का स्लेव कैंप था मजदूरों का जो आज हमने वहाँ पे गिरा हुआ देखा और आहो बका जारी थी वहाँ पे मजदूरों के लवाकिन की।
अच्छा मुश्ताक यूसुफ जी, आप बताएं जो जलजला आया 26 अक्टूबर को, आपके इल्म में है खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारी इमारतें गिर गईं, क्या देखते हैं आप कि ये जो फैक्ट्री गिरी है लाहौर में ये जलजले की वजह से भी मुतासर हो सकती है?
जी देखिए, 2005 में जब जलजला आया था पाकिस्तान में तो उसके बाद हुकूमत ने कमेटी बनाई थी और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप बिल्डिंग कोड बनाएं ताकि उसके ऊपर मजीद पर काम हो सके और जो लोग नई तामीर करना चाहते हैं, बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो वो बिल्डिंग कोड्स को सामने रखकर बनाएं। 2007 में फिर उन्होंने बिल्डिंग कोड बनाई, लेकिन आप यकीन करें कि पाकिस्तान में तो इदारे बन जाते हैं, कमिटीज बन जाती है, वो रिपोर्ट शायद करते हैं लेकिन उन रिपोर्ट्स के ऊपर फिर अमल नहीं किया जाता। और अब जो जलजला आया है ये पाकिस्तान में तो ज्यादातर बिल्डिंग्स को शदीद झटके लगे हैं, नुकसान पहुंचा है और अब देखें आपके सुनने में आ रहा है कि जब भी बारिश होती है तो कहीं ना कहीं बिल्डिंग गिर जाती है। पेशावर में भी बिल्डिंग जलजले के बाद गिरी है, लाहौर में भी ये गिरी है। तो ये अगर उन बिल्डिंग कोड्स के ऊपर अमल किया जाता, उनके मुताबिक बिल्डिंग बनाए जाते जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया है कि इस इलाके में आप इस तरह की तमीर कर सकते हैं इमारत और इन इलाकों में आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि जब ये लोग बिल्डिंग तमीर करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं तो प्रॉपरली इन कोर्ट में लिखा है कि इंजीनियर जाएगा वहाँ पे और इंस्पेक्शन करेगा, वो देखेगा कि ये जो मयार है, जो बिल्डिंग कोड है, क्या इसके ऊपर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो लोग पैसे देकर नक्शा पास कराते हैं और मुख्तलिफ जो आपको पता है पाकिस्तान में सब कुछ पैसों से किया जाता है, तो इसलिए जो अमवात होती है वो इन्हीं वजूहात की वजह से होती है। अब भी शायद ये सिलसिला मजीद जारी रहे क्योंकि अभी बारिश आने वाली है, सर्दी होगी और बर्फबारी इन इलाकों में होगी, पहाड़ी इलाकों में, तो बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। जब बर्फ पड़ेगी, जब बारिश होगी तो ये मजीद जो है वो भारी हो जाएगी और मुझे खतरा है कि शायद ये सिलसिला मजीद भी जारी रहे।
फारूक तारिक, आप हमें बताएं, हमें भी मालूम है कि जब बड़े बड़े जलजले आते हैं और दीवारें जो हैं वो गिर जाती हैं तो अक्सर ये होता है कि जिन लोगों के पास सेल फोन्स होते हैं वो बच जाते हैं, क्या यहाँ भी कुछ इस तरह का देखा गया कि जो लोग इस वक्त दबे हुए हैं मलबे के तहत उनको इस तरह से बचाने का कोई तरीक़ाकार निकाला गया?
तरीक़ाकार तो काफ़ी कर रहे हैं वहाँ पे और काफ़ी स्लो पेस से काम हो रहा था, काफ़ी मजदूर मुश्किल हो रहे थे जब हम वहाँ पे आज मौजूद थे कि इतनी तेज़ी से काम नहीं हो रहा और उनके जो दोस्त हैं या उनके भाई हैं वो नीचे दबे हुए हैं और टेलीफोन का इस्तेमाल करके भी कुछ मजदूर बचे और उन्होंने अपनी सलाह दी कि वो किस जगह पे थे, लेकिन अब फोनों वाली तो मेरे से वहाँ पे सूरत कोई नहीं है इस किस्म की कि जहाँ पे ये टेलीफोन जो है वो काम कर रहे हो। दूसरी बात ये है कि ये जो कहा जा रहा है, मैंने भी आज वहाँ पे सुना कि زلزلے کی وجہ سے دراڑیں آئی تھیں. آج میں نے 6-7 لوگوں سے وہاں پہ یہ سنا کہ دراڑیں آئی تھیں لیکن مالک کو بار بار کہا گیا کہ آپ چوتھی منزل نہ بنائیں. وہ چوتھی منزل پر مزدوروں کے فلیٹ بنانا چاہ رہا تھا. یہ 8 کنال جگہ ہے, 4 کنال پہ تعمیر ہو چکی تھی. یہ پلاسٹک کے بیگ بن رکھے ہیں جس میں یہ آٹا اور گولیاں جو ہے وہ پکی جاتی ہیں. تو ہم نے ایک ٹرک بھی دیکھا جو کسی فلور مل سے آیا ہوا تھا وہاں پہ یہ بوریاں لینے کے لیے. تو مزدوروں نے کہا ان کو کہ آپ یہ مزید تعمیر نہ کریں. ٹھیکیدار نے کہا ان کو کہ آپ مزید تعمیر نہ کریں, یہ دراڑیں آئی ہوئی ہیں. مالک شاید لالچ میں آیا ہوا تھا. افسوس یہ ہے کہ مالک بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھا اور وہ بھی اسی حادثے کی نظر ہو گیا اور وہ بھی فوت ہو گیا. اس کی باڈی بھی وہاں پہ مل چکی ہے. تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب حادثہ ہوا جس میں شاید جو پاکستان کے باسز کی جو سوچ ہے کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں, وہ جس طرح چاہیں فیکٹری کو چلا سکتے ہیں, کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں, اس کی وجہ سے آج یہ دردناک واقعہ ہوا اور ابھی تک لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے خیال میں 60 سے 70 لوگ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں. جو 6-7 لوگ ہمیں ملے جنہوں نے کہا ہمارے بچے اندر ہیں اور باڈی جو ہے ریکور نہیں ہو رہی اور ہمیں معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکے ہیں.
مشتاق یوسف زئی, جانے سے پہلے یہ بات کیجئے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کراچی میں بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا. وہاں کسی فیکٹری میں آگ لگی تھی اور بہت سارے جو ہیں مزدور وہ جھلس کے مر گئے تھے. اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا کہ اس فیکٹری کے مالکان کے ساتھ کیا ہوا؟
جی وہ تو بالکل ڈفرینٹ اسٹوری تھی. وہ تو آپ کو شاید پتا ہو کہ پاکستان سے باہر, چونکہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر, خاص سیاسی جماعت کے لوگوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ وہ جو مالکان تھے فیکٹری کے, وہ ان سے بتا مانگ رہے تھے. اور جب انہوں نے انکار کیا تو پھر انہوں نے وہاں پہ دانستہ طور پر اس فیکٹری میں بارودی مواد پھینک دی تھی اور اس سے وہ آگ لگی تھی اور وہ خطرناک آگ تھی. اس میں زیادہ تر جو ہے وہ مزدور نہیں جمع ہو گئے تھے. تو وہ تو بالکل ڈفرینٹ اسٹوری تھی. اور وہ چونکہ سارے لوگ وہاں کی بلڈنگ نہیں گری تھی, وہ سارے آگ کی وجہ سے مرے تھے اور وہاں پہ دھواں جمع ہو گیا تھا اسے مرے تھے. تو اب اس کی میرے خیال میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور یو اے ای میں دو تین ماہ پہلے ایک سننے میں آیا تھا کہ وہاں پہ لوگوں کو بلایا گیا تھا, جو فیکٹری مالکان ہیں ان کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے باقاعدہ ان کو بتایا ہے جو تفتیشی ٹیم ہے کہ کچھ لوگ ان سے بتا مانگ رہے تھے, انہوں نے انکار کیا تھا کیونکہ جو وہ فیکٹری تھی وہ باہر کے مشہور برانڈ تھی, وہ اس کے لیے وہاں پہ چیزیں بنا رہے تھے, جو گارمنٹس ہیں وہ بنا رہے تھے. تو وہ تو ڈفرینٹ اسٹوری تھی. وہ چونکہ بتا دینا سے انہوں نے انکار کیا تھا تو ان لوگوں نے پھر مبینہ طور پر وہاں پہ بارود پھینکا تھا اور اس سے وہ آگ لگی تھی اور اس سے ساری اموات واقع ہوئی تھی.
ہاں جی, لیکن اس کے باوجود آپ بھی جانتے ہیں کہ جو مالکان ہیں انہوں نے وہاں سلاخیں رکھی تھیں جس کی وجہ سے مزدور جو ہیں وہ بھاگ نہیں سکے تھے اور جس کی وجہ سے وہ جھلس کے مر گئے تھے. یہ بتائیے فاروق طارق کہ ہم نے سنا ہے کہ اس وقت کوئی 5 لاکھ روپے جو ہیں وہ دیے جائیں گے جو بھی لواحقین ہیں مرنے والوں کی, اس کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے, یہ کافی ہے رقم؟
دیکھیے آج ہم نے مطالبہ کیا ہے پریس ریلیز کے ذریعے عوامی ورکرز پارٹی کی جانب سے کہ کم از کم 30 لاکھ روپیہ جو مزدور شہید ہوئے ہیں ان کو دیا جائے. 5 لاکھ تو بالکل ناکافی ہیں اور 10 لاکھ روپیہ جو زخمی ہوئے ہیں اور جو ان امپلائڈ ہوئے ہیں وہاں پہ, کوئی 450 لوگ یہاں پہ کام کرتے تھے, ان کو جابس فراہم کی جائیں. کل لاہور میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس مسئلے کے اوپر, لیبر لاز کی وائلیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں. تو خاموشی سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا اور لوگ اس میں پروٹیسٹ کریں گے. آج بھی وہاں بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں, وہاں آن دی سائٹ بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں. اور یہ 5 لاکھ والی تو بالکل مذاق والی بات ہے اور چیف منسٹر صاحب نے رات یہ اعلان کیا تھا, ہم اس کو مکمل طور پہ رد کرتے ہیں اور 30 لاکھ فی مزدور کا مطالبہ کرتے ہیں.
اچھا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے عوامی پارٹی آف پاکستان کے فاروق طارق اور ان کے ساتھ تھے سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی. بہت شکریہ آپ لوگوں کی شرکت کا اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? Janiye facebook.com/voaurdu ya twitter.com/urduvoa. Humse raabta kijiye urduvoa.com par. What's up Pakistan? Kya scene hai Pakistan? urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. اور موضوع یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک دو روزہ خاندانی منصوبہ بندی کی کانفرنس شروع ہوئی آج. اس حوالے سے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یو این پاپولیشن فنڈ کی ایک نمائندہ لبنا تاجک ہیں, جبکہ ہمارے ساتھ ہوں گی انسانی حقوق کے لیے کوشاں طاہرہ عبداللہ. تو ہم ابتدا کرتے ہیں لبنا تاجک سے. آپ کو خوش آمدید لبنا تاجک.
السلام علیکم.
شکریہ. آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے کہ آخر کار ایک سمٹ کانفرنس ہو رہی ہے خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہنگامی بنیادوں پہ ہو رہی ہے. یہ کس نے بات کی؟ کیا یہ سرکار کی طرف سے ایک کہاوت ہے کہ اس وقت جو ہے خاندانی منصوبہ بندی پر فوکس کیا جائے اور وہ بھی ہنگامی بنیادوں پر؟
بات اس طرح سے ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر تو فوکس کیا جا رہا ہے, وہ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آبادی جس انداز سے بڑھ رہی ہے اور ریسورسز پہ جو ہے کام نہیں ہو رہا. ساتھ میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ٹیررزم کے جس طرح سے واقعات ہیں, باقی اور بہت سارے مسائل ہیں یہاں پہ, تو اس کے حوالے سے یہ خاندانی منصوبہ بندی پہ سمٹ نہیں ہو رہا, یہ پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ میں سمٹ ہو رہا ہے. خاندانی منصوبہ بندی ایک اس کا ایک حصہ ہے, سب سے پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہنگامی بنیادوں پر اس لیے ہو رہا ہے کہ بہت وقت ہو گیا ان چیزوں پہ پہلے غور نہیں کیا گیا, غور اگر کیا بھی گیا ہے تو اتنے جو ہے اس سے بہت غور کر کے بڑے جو ہے بڑے پیمانے پہ نہیں دیکھا گیا. اس لیے آبادی اتنی بڑھتی گئی اور آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے گئے. اس لیے حکومت کا خیال ہے کہ اب ہمیں ان پہ توجہ دے کے, اور جو ہے صرف یہ نہیں کہ بچے جو ہیں کم ہونے چاہیے, آبادی جو ہے کم ہونی چاہیے, لیکن جو بھی آبادی ہے اس کے لیے وسائل بھی ہونے چاہیے, اور تاکہ ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے, جو طرز زندگی ہے, اس کو جو ہے امپروو کرنے کی اور جو ہے بڑھانے کی, اس کے لیے جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے سب کو خیال آیا کہ جی یہ ہونا چاہیے, بڑے عرصے سے پینڈنگ تھا, اور جو ہے اب سب لوگوں کی کوششیں جو اس کے چھوٹے چھوٹے کام جو ہو رہے تھے مختلف اسٹیپس سے وہ کرتے کرتے اب یہ آخری فائنل اسٹیپ یہاں تک آ گیا کہ اس پہ لوگوں کا کنسنسس ڈیولپ ہو گیا, اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے سمٹ جو ہے آج اور کل میں دو دن کا سمٹ رکھا.
جی جی.
اس میں پریزیڈنٹ صاحب آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کی.
اس میں ایک خوش آئین بات ہے کہ تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں, مذہبی رہنما ہیں, اور جو صوبائی اور وفاقی قیادت ہے اور سول سوسائٹی, یہ تمام کے تمام جو ہیں اس میں شامل ہوں گے, ان کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے. لیکن یہ بتائیے کہ کوئی ٹھوس بنیادوں پر کام کرنے کا ارادہ ہے, اور وہ کیا ہوگا کام؟
یہ سب لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے, صوبائی حکومت نے یہ انیشیٹو لے کے, اور سوری صوبائی نہیں فیڈرل گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا اور صوبائی حکومتوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے, اور ان سے چونکہ اب ڈیولیوشن ہو گئی ہے, اور ڈیولیوشن کے بعد جو ہے سارے کے سارے اختیارات جو ہے پاپولیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, تو صوبے جو ہے اپنے صوبے کی نوعیت اور ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو کہ ان کی ضروریات ہیں, تو اس کے مطابق ان سے کہا گیا کہ آپ پلان کریں, اور صرف فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایک جس طرح سے کوآرڈینیٹ کرتی ہے, اور ان کو پتا ہو کہ پاکستان چونکہ صوبے تو پاکستان کے ہیں, تو وہ جو ہے ان کو سب کو ایک جگہ پہ کنسولیڈیٹ کر کے جمع کر کے ایک پاکستان کی ایک تصویر پیش کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں یہ سچویشن ہے. تو جو ہے اس میں یہ ہے کہ سب لوگوں کو اعتماد میں لے کے اور ان سے یہ بات کی جا رہی ہے, اور صوبائی جو جتنے قسم کے جو بھی ان لوگوں نے ایکٹیویٹیز یا جو ہے کام انہوں نے اپنے رکھے ہیں, اس میں سے جو ہے FP 2020 ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے, اس طرح سے جو ہے ایکسیس ٹو فیملی پلاننگ سروسز ایز ویل ایز جو ہے باقی جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز اور ہیلتھ کے MNCs کے حوالے سے ہے, مدر اور چائلڈ نیونیٹل چائلڈ ہیلتھ کے حوالے سے, اس سب پہ صوبائی گورنمنٹس کام کر رہی ہیں, اور ان سب کا مقصد جو یہ ہے کہ آبادی جو بھی ہے جتنی بھی ہے ان سب کا جو ہے کوالٹی آف لائف کو جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا جی جی, آپ چند منٹ اور ہمارے ساتھ رہیں. ہمارے ساتھ اس وقت انسانی حقوق کے لیے کوشاں طاہرہ عبداللہ لائن پر رہیں. طاہرہ عبداللہ, آپ نے سنا لبنا تاجک کو؟
جی جی. السلام علیکم.
السلام علیکم. تو یہ آپ بتائیں کہ پہلے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اس طرح کی کانفرنس جو ہے اس کو ہنگامی بنیادوں پر کیا جائے, اور ہم یہی پتہ کر رہے تھے کہ اتنے سالوں کے بعد اب اس میں کیوں کر اتنی ارجنسی پیدا ہو گئی. دوسرا یہ کہ سرکار نے یہ کہا ہے کہ اب یہ معاملہ میڈیا کے ذریعے جو بتایا جائے گا تو وہ ایک نئے انداز میں سمجھایا جائے گا. کچھ اس کی تشریح کیجئے کہ سرکار کے ذہن میں کیا ہے اس وقت.
جی بہت شکریہ. میں کافی ضعیف ہوں عمر میں, اور اس شعبے میں میں 1980 سے کام کر رہی ہوں, بلکہ اس سے بھی 6 مہینے پہلے, لہٰذا مجھے کوئی 35 اور 36 برس ہو گئے اس شعبے میں کام کرتے ہوئے. تو میں نے بہت ساری ہنگامی ایمرجنسیاں دیکھی ہیں نافذ ہوئے, آبادیات کے بارے میں, ترقی کے بارے میں, خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں حکومت کی جانب سے. لیکن جو چیز مجھے ابھی تک نظر نہیں آ رہی, اور وہ آج بھی نہیں نظر آ رہی بہت احترام کے ساتھ, کاش کہ یہاں حکومت کے کوئی نمائندے ہوتے, محترمہ سائرہ افضل تارہ صاحب آپ کے پاس آتی ہیں اور وہ آ کے جواب دیتی, کیونکہ یہ ان سے سوال ہے کہ آپ کی سیاسی کمٹمنٹ کدھر ہے. اور یہ ضروری, یہ کافی نہیں ہے کہ چند مولوی حضرات کو بلا کر جاوید جبار صاحب ان کے ساتھ ایک پورے ملک میں جا کے کانفرنسیں کریں اور کنسلٹیشنز کریں اور ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں. دیکھیے وہ فرانسیسی زبان کا ایک محاورہ ہے, اور میں انگریزی میں یا اردو میں بتانے کی کوشش کروں گی کہ جتنی آپ کسی چیز کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اتنی ہی وہی نظر آتی ہے جو کہ اصل میں ہے.
جی جی.
The more it changes, the more it is the same thing. فرانسیسی ایک محاورہ ہے. تو آپ کو میں آپ کے سامعین کو, اور اب تو خیر آپ ناظرین بھی آپ کے ہوں گے شاید, یاد دلاتی چلوں کہ 1994 میں بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تھی آبادی اور ترقی کے حوالے سے, انٹرنیشنل کانفرنس آن پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ, وہ مصر کے شہر قاہرہ میں ہوئی تھی. الازہر یونیورسٹی کے تمام مولوی حضرات اس میں تھے, پوری دنیا کے مفتیان اور بہت زیادہ نامور اس میں مولوی صاحبان اس میں تھے, انکلوڈنگ پاکستان, بشمول پاکستان. انہوں نے قاہرہ اعلامیہ کے اوپر دستخط کیے تھے بشمول پاکستان, جس میں یہ تمام چیزیں جو کہ آج مولویوں کے ذریعے کہلوائی جا رہی ہیں پاکستان میں, یہ سب کچھ دستخط ہو چکا 1994 میں. تو دا مور اٹ چینجز دا مور اٹ از دا سیم تھنگ, وہ فرانسیسی محاورہ دوبارہ سامنے. 1990 میں الازہر یونیورسٹی نے اسلام اور خاندانی منصوبہ بندی اور آبادیات اور ترقی کے حوالے سے ایک بہت ضخیم کتاب, جو کہ میرا خیال ہے کوئی 500-600 صفحات پر مشتمل تھی, پوری قرآن کے حوالے, حدیث کے حوالے, سنہ کے حوالے, فقہ کے حوالے, شریعہ کے حوالے, تمام حوالے, فتووں کے حوالے, سب کچھ دے دلا کر بہت ایک ریفرنس مٹیریل کے طور پر کتاب شائع کی تھی. وہ یو این ایف پی اے نے, اور آپ کی جو دوسری مہمان ہیں وہ وہاں سے ہیں, اس نے ترجمہ کیا تھا 1991 میں, اور یہ ایک مستند ترجمہ تھا جس کو بار بار پیئر ریویو کروا کے اس کی سند کو قائم رکھا تھا. وہ مولوی صاحبان کو اس کو دیا, ان کو میں بانٹا گیا. تو مولوی صاحبان ایشو نہیں ہیں. محترمہ نفیسہ صاحبہ, میں آپ سے عرض کروں کہ ایک تہائی شادی شدہ جوڑوں کو ان میٹ نیڈ کا سامنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ان کی مانگ ہے اپنے خاندان کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے, طلب اور رسد میں جو ایک تہائی, یعنی اگر 100 لوگوں میں سے 33 لوگ اگر اپنے خاندان کو محدود کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس ان چیزوں کی ان رسائی نہیں ہے ان کے پاس خاندانی منصوبہ بندی تک. تو ہم پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا بات کریں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنے صحت کے ادارے ہیں, صحت محکمہ صحت کی بات کر رہی ہوں میں صوبوں میں,
جی جی,
اب یہ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ سے چیز کو نکال کر صحت کے اندر لے کے جانی. اول تو یہ کہ 30 برس سے ہم سن رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے اور صحت کا محکمہ الگ ہے, ان کو ایک کیا جائے, تاکہ ان کے تمام کے تمام سروس ڈلیوری آؤٹ لیٹس جو ہیں ان سب کو ایک کیا جائے, اور سب کی طرف سے آبادی اور ترقی اور خاندانی منصوبہ بندی کی سہولیات فراہم کی جائیں. یہ ہوا نہیں, یہ 30 برس میں نہیں ہو سکا. تو اب پتہ نہیں کس طرح کوئی میجک وانڈ ویو کر کے یہ کرنا پڑے گا.
جی جی, آپ نے کافی تفصیل سے بات کی, اور ہم نے اس لیے کوشش نہیں کی کہ سرکاری سطح سے کوئی آئے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تمام کے تمام جو سرکاری رہنما ہیں خواتین بشمول, وہ اس وقت اس اسلام آباد کی سمٹ میں ہیں, لیکن کیونکہ لبنہ صاحبہ نے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے لہٰذا ان سے ہم یہ سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. لبنہ تاجک, آپ بتائیے, جیسے کہ طاہرہ عبداللہ نے بھی کہا کہ یہ ایشو تو بہت پرانا ہے اور ابھی پاکستان جو ہے دنیا کی چھٹی بڑی آبادی بن چکا ہے, اس حوالے سے بتائیے کہ آپ نے کہا کہ صوبائی سطح پر کام ہوگا, اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے کہ کلینکس جو ہیں جس میں صحت فراہم کی جائے گی اس میں خاندانی منصوبہ بندی کے لیے کیا کچھ کیا جائے گا؟
اس کے حوالے سے یہ ہے کہ صوبائی حکومتوں نے یہ کام کیا کہ پاپولیشن اور ہیلتھ سے مل کے کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساری فیسلٹیز پہ جو ہے جتنی جو انٹیگریٹڈ اپروچ کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ ہیلتھ کی سروسز ہیں وہاں پہ فیملی پلاننگ کی سروسز بھی ہوں. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے اپنے جو سروس آؤٹ لیٹس ہیں ان کو بھی بڑھانے کی کوشش کی ہے, اور طاہرہ صاحبہ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انمیٹ نیڈ کی بات تھی, اسی کو جو ہے FP 2020 میں جو ایک بات یہ آئی ہے نا کہ ایکسیس ٹو فیملی پلاننگ سروسز یا ایکسیس ٹو آر ایچ سروسز اس کو میٹ کرنا ہے, کیونکہ لوگ وہاں لوگوں تک سروسز میں لوگوں کو مل نہیں رہی, لوگ پہنچ نہیں پاتے, اس وجہ سے چیز رہ جاتی ہے. اسی لیے ان لوگوں نے اپنی سروسز کا دائرہ کار بڑھانے کی اور زیادہ علاقوں میں, اور جس طرح LHW پروگرام میں لیڈی ہیلتھ ورکرز والے جو ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز اور اپوائنٹ کی جا رہی ہیں, جو علاقے جن علاقوں میں وہ نہیں تھی اب وہاں کے لیے بھی اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, کیونکہ اب چونکہ صوبائی یہ معاملہ ہو چکا ہے تو اب صوبائی حکومتیں اور نئی ریکروٹمنٹ کر رہی ہیں. اس طرح سے ریکروٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, ان کی ٹریننگ بھی ہو رہی ہے, اور جو ہے زیادہ دور تک جو ہے ان سروسز کی اویلیبلٹی اور کانٹراسیپٹیوز کی پروویژن, کیونکہ اب تک جو تھا اور ڈونرز جو تھے کانٹراسیپٹیوز میں سپورٹ پرووائڈ کر رہے تھے, اب جو ہے حکومت خود جو ہے اس نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور وہ اس حوالے سے جو ہے ان کی ٹریننگ وغیرہ ہوئی کہ پروکیورمنٹ کیسے کرنی ہے اور کیسے جو ہے نا یہ چیزیں, اور پروونشل گورنمنٹ کے ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پہ یہ سارے کانٹراسیپٹیو, پہلے صرف کراچی میں ہمارے پاکستان میں صرف کراچی میں ویئر ہاؤس تھا اور جو تھا, اب یہاں پہ پروونشل لیول پہ ویئر ہاؤس وغیرہ بن رہے ہیں جہاں پہ یہ کانٹراسیپٹیو موجود ہوں گے اور لوگوں کو فوری طور پہ بآسانی جو ہے تمام جو ہے جتنے ضلع ہیں ان تک یہ جائیں گی. تو اس وجہ سے
اچھا جی, طاہرہ عبداللہ جانے سے پہلے آپ اگر میڈیا کے کردار کے بارے میں کچھ بات کر سکیں کہ کیا کردار ہونا چاہیے جو نہیں ہوا ہے اب تک.
جی, یہ جو لفظ چاہیے ہے نا اور انشاءاللہ یہ کر دیں گے, آپ کو معلوم ہے کہ پورے 50 برس گزر گئے حکومت پاکستان کو آبادیات پر کام کرتے ہوئے اور خاندانی منصوبہ بندی پر کام کرتے ہوئے, یہ کر لیں گے, یہ ہو جائے گا, یہ ویئر ہاؤس میں آ جائے گا, ڈونر یہ کر دیں گے, ہم اسٹاف کو ہائر کر لیں گے, ان کی تعیناتی کر دیں گے. میں یہ اب سچی بات ہے میرے میں اب یا تو میری عمر بہت زیادہ گزر گئی ہے, میرے میں اب صبر نہیں رہا, ہو جائے گا, کر دیں گے, منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس کے بارے میں, ہو جائے گا, یہ اب چلے گا نہیں, یہ بات اب سننے کو عوام تیار نہیں ہے. جن کی خواتین زچگی میں عورتیں جو مر رہی ہیں, جن کو سہولیات صحت بنیادی صحت کی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی, جو چارپائیوں پہ مر جاتی ہیں راستے میں زچگی کے دوران, جن کی لاہور میں ابھی پرسوں سیڑھیوں کے اوپر لیڈی ویلنگٹن ہاسپٹل میں ایک پیدائش ولادت ہوئی کیونکہ وہاں پر ڈاکٹر نے ان کو ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو یہ ہو جائے گا, کر دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, میڈیا کو کیا کرنا چاہیے, نہیں, ختم کریں بات, اب ایکشن کا وقت ہے, سہولیات سروسز پروائیڈ کی جائیں, کر دیں گے کا وقت گزر گیا.
بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی یو این پاپولیشن فنڈ کی عہدیدار لبنہ تاجک جو اس وقت اسلام آباد میں ہیں, اور ان کے ساتھ ہی انسانی حقوق کے لیے کوشاں طاہرہ عبداللہ, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع ہے شام, جہاں اس وقت امریکہ اور روس کی مداخلت ہو رہی ہے. ہم اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر رسول بخش رئیس, جو لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پڑھاتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل. آپ دونوں صاحبان کو خوش آمدید, اور رئیس صاحب آپ سے ابتدا کرتے ہیں. رسول بخش رئیس
جی, تھینک یو ویری مچ.
تو یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا کہ روس کا ایک جہاز پچھلے دنوں شام میں تباہ ہو کر گر گیا. آج کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ روس نے اپنی اینٹی ایئرکرافٹ میسائلز جو ہیں وہ بھیجی ہیں تاکہ وہ اپنے جہازوں کی حفاظت کرے. اس وقت آپ بتائیے کہ روس کے لیے شام کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے.
میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی موضوع وقت روس کے لیے نہیں تھا کہ مشرق وسطی میں آ کے ٹانگ اڑائے, اور خصوصی طور پر شام کے اندر, کہ یہاں پہ تو جنگ میں ایک نئی کئی فریق ہے اور ملک مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے, اور اگر اپنی فوج شام کی اور اس کے ساتھ ایران کا ملیشیا بھی ہے, عراق کا ملیشیا بھی ہے, حزب اللہ بھی ہے, اور یہ سارے مل کے اگر بشار الاسد کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پیوٹن کیسے کر سکتا ہے. یہ میرے خیال میں آخری حربہ استعمال کیا ہے روس نے, اور روس ایک اتحاد بنانا چاہتا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے اپنے عزائم میں شام میں, تو پھر اس کی اس کا اتحاد ایران کے ساتھ, عراق کے ساتھ کسی حد تک, اور شام کے ساتھ, اور وہ طاقتیں جو ایران کے ساتھ کری ہیں مشرق وسطی کی تقسیم میں, وہ بھی روس کا ساتھ دیں گی. تو ایک بہت بڑا جوا انہوں نے کھیلا ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس جوئے میں وہ کامیاب ہوں گے. یہ تو ایک دلدل ہے, اور جس میں کہ یہ پھنستا چلا جائے گا کہ اس میں وہاں پہ بے شمار قسم کے عوامل اور عناصر اور طاقتیں جمع ہو چکی ہیں شام میں اور اس کے ارد گرد علاقوں میں. تو اگر یہ ہوائی جہازوں سے بمبارمنٹ کرتے ہیں, جو ایک ہی طریقہ ان کے پاس اپنی فوجیں بھیج کے, وہ جنگ نہیں کر سکتے جو انہوں نے افغانستان کی, اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہوگا. اگر نہیں سیکھا ہوا تو یہاں فوجیں اتار کے دیکھنے پہ کیا ہوتا ہے. تو اگر یہاں پہ ان کے ہوائی جہاز اڑتے ہیں اور جو دہشت گرد جن کو وہ کہتے ہیں, اور جس میں کہ بشار الاسد کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی شامل ہیں, جن پر وہ بمبارمنٹ کرتے رہے ہیں, تو ان کے یہاں بھی کہیں نہ کہیں سے ان کو اینٹی ایئرکرافٹ مسائل بھی تو دے سکتے ہیں. یہ خوفناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے, اور کامیابی تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسی انداز میں ہو سکتی ہے, سب کو کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں, سوچیں امریکہ کے رویہ میں لچک ہے, روس کیا لچک دکھاتا ہے, ایران لچک دکھاتا ہے. اگر یہ دو ملک اگر لچک دکھائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شام کے قضیے کا کوئی پرامن حل ممکن ہے.
بالکل. ڈاکٹر طاہر روہیل آپ کی طرف آتے ہیں, آپ کو خوش آمدید.
جی شکریہ بہت.
تو جس طرح سے رئیس صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت روس نے غلطی کی ہے شام میں جا کر, اور اتنا بڑا اس وقت حادثہ ہوا, آپ کے بھی علم ہے کہ ایک روسی جہاز کو گرایا گیا جس میں روسی پیسنجرز تھے, اس حادثے میں اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ داعش کا کس حد تک کردار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی بم رکھا ہو جس کی وجہ سے اتنے سینکڑوں جو ہیں روسی مارے گئے. آپ کا کیا مشاہدہ ہے؟
جی یہ ابھی بات سیٹل نہیں ہے کہ یہ حادثہ جو ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے, لیکن ایک جو عام مسافر ہے یا ایک عام جو خبریں سن کے اپنے نتیجے پہ پہنچنے والا جو سوچنے والا انسان ہے, وہ یہ سوچنے میں پہ مجبور ہے کہ موسٹ لائکلی جہاز کے اندر سے یا باہر سے کچھ ایسا ایسی کوئی چیز پھٹی ہے جس سے جہاز گرا ہے. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاز جب اتنی بلندی پہ تھا تو اس بلندی تک پہنچنے والی کوئی میزائل یا کوئی ایسا پروجیکٹ آئل یا ایسا توپ کا گولا یا کوئی ایسی اس طرح کی جو چیز ہے, آیا وہ سینائی میں جہاں پہ شورش چل رہی ہے موجودہ مصری حکومت کے خلاف, ان لوگوں کے پاس کیا ایسا کوئی ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اتنی بلندی کے اوپر چلنے والے طیارے کو مار گرا سکیں؟ دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ کوئی ایسا بم وغیرہ کوئی ایسی دھماکہ خیز چیز رکھی گئی ہو جہاز میں کہ جو جب اس جگہ پہ پہنچے اور اس وقت پہ پہنچے تو وہ پھٹ جائے. تو یہ جو دوسری صورتحال ہے اس کا بھی کچھ امکان ہے, اور جو پہلی صورتحال ہے باہر سے اس کا بھی کچھ امکان ہے. اب یہ ہے کہ جتنے بھی اس علاقے میں جو لوگ ہیں جو اس طرح کی شورش پسندی کر رہے ہیں, جن کو سیاسی مفاد اس سے وابستہ ہیں کہ اپنے آپ کو اپنے قد سے بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کریں اور ایک طرح سے ڈینگ ماریں کہ ہم نے روس, چونکہ وہاں امریکہ وہ شام میں آیا, اس نے وہاں بمباری کی ہے تو ہم اس کا بدلہ جو ہے وہ اس طریقے سے لے رہے ہیں, تو یہ بات جو ہے وہ نعرے بازی کی حد تک زیادہ لگتی ہے. اس میں جوں جوں ڈیٹیلز آئیں گی تو اس سے کچھ بات واضح ہوگی, لیکن اس میں بھی جو ڈیٹیلز دینے والے جو لوگ ہیں وہ کوئی انٹرنیشنل اس میں ایجنسیز نہیں ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. مصر کی حکومت کا اپنا مفاد ہے, مصر والے وہ چاہیں گے کہ وہ کہیں کہ یہاں سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کھڑا ہوا تاکہ مصر کی بدنامی نہ ہو.
لیکن ڈاکٹر طاہر, آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری غیر ملکی ایجنسیاں اور جس میں امریکہ کی ایجنسی شامل ہے اس وقت خود سے تفتیش کر رہی ہے کہ واقع میں کیا ہوا تھا. باہر کیف, ایک اور سوال آپ سے, آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکہ نے جو شامی باغیوں کو اسلحہ دیا ہے, آج کی خبر یہ ہے کہ آئی ایس کا جو قبضہ تھا الحول میں اس کو وہ چھڑانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اوباما انتظامیہ کی کوئی حکمت عملی ہے شام میں؟
اوباما انتظامیہ جو ہے اس کی سب سے بڑی جو وہ پریزنٹیشن دیتے ہیں یا جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں دنیا میں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری فوج جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے, شام کے اندر جو مسئلہ چل رہا ہے اس میں امریکہ کی افواج شامل نہیں ہے, اور یہ ہمارے لیے یہ ایک باعث فخر بات ہے کہ ہم اس ایسے مسئلے میں نہیں الجھے ہوئے جس سے پہلے امریکہ نے افغانستان میں اور امریکہ نے عراق میں اپنے آپ کو الجھا کے تو اس سے مسائل کا بہت تک جو حل وہ کرنا چاہتے تھے جس طریقے سے وہ حل نہیں ہوئے, تو اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ امریکہ کی فوجیں جو ہیں اگر شام میں نہ اتریں تو وہ شام کی جو وہاں کے جو عوامل ہیں ان کی جو ڈائریکشن ہے یا وہ لڑ جھگڑ کے جس نتیجے پہ پہنچیں گے وہ امریکہ کے جانے اور نہ جانے سے دونوں صورتوں میں ایک ہی جگہ پہ پہنچیں گے. موسٹ لائکلی ان کی امریکی حکام کی اور صدر اوباما کے ساتھ جو لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہاں پہ بشار الاسد کی حکومت اور آئسس اور کرد جو ہیں ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے کسی حد تک, اور جو بڑے مسائل جو ہیں وہ فوجی نوعیت کے اور سیکیورٹی کے ویسٹ کے لیے اور اسرائیل کے لیے اور سعودی عرب کے لیے اگر جہاں تک نہ پیدا ہوں تو اس مسئلے کو اسی طرح چلنے دیں, تو ایک وقت آئے گا کہ تینوں پارٹیاں اس حد تک تھک جائیں گی کہ وہ آپس میں صلح صفائی کرنے پہ کسی حد تک مجبور ہو جائیں گی.
جی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک اور بھی سوچ پائی جاتی ہے یہاں پر, اور رئیس صاحب اس کے بارے میں ذرا تبصرہ کیجئے, کیونکہ یہاں جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے اس وقت شام میں داعش زیادہ مضبوط ہوئی ہے. اس حوالے سے آپ کو کوئی خدشات ہیں کہ امریکہ میں اگر ریپبلکنز اگلے سال منتخب ہو کر آئے تو خارجہ پالیسی زیادہ جارحانہ ہوگی؟
میرا خیال یہ ہے کہ کہہ تو یہی رہے ہیں لیکن یہ ریپبلکنز میں سے کون آتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب کوئی صدر اقتدار میں آتا ہے امریکہ میں تو پھر
उसका इंफॉर्मेशन का लेवल ज़रा मुख्तलिफ होता है और उनके कान में खबर डालने के इदारे कई होते हैं और जब तक वो तमाम अमूर को नहीं समझेगा कोई कदम नहीं उठाएगा खबर के दरमियान के दौरान कोई सियासत और गुफ्तगू और अंदाज और लहजा मुख्तलिफ होता है जिसका ताल्लुक अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने साथ करने और अपने साथ रखने के लिए कुछ बातें की जाती हैं लेकिन हकीकत पसंदी ज्यादा गालिब आती है जब इक्तदार को संभालते हैं। ओबामा ने ये कहा था कि वो जंगें खत्म करेंगे को मुकम्मल तौर पर वापस ले आएंगे उन्होंने किया तो सही लेकिन उसमें कितना अर्सा लग गया और फिर अभी उन पर तनकीद यही है रिपब्लिकन्स की तरफ से कि उन्होंने जल्दबाजी से काम लिया। अब 12 साल अगर जल्दबाजी है अफगानिस्तान में और
14 साल हो गए
9 साल कोई जल्दबाजी है ईरान में तो फिर और कितना साल रहना होगा कि ये एक मुश्किल किस्म की जंगे हैं जिसमें कि रिपब्लिकन्स ने ही अमरीका को फंसाया था और उससे निकलना ही अमरीका के लिए एक बहादुरी हो सकता है कि आप सख्त और मुश्किल फैसले सियासी फैसले आप कैसे करते हैं। इस वक्त मैं देख भी हूँ जो रिपब्लिकन्स की डिबेट्स हैं उसमें मुझे लगता है कि इनमें से शायद कोई भी कैंडिडेट जो नॉमिनेट हो जाए जीत ना सके और ये बातें सिर्फ अपनी सियासी शिनाख्त के लिए और अपने आप को एक मुनफरद हैसियत दिलाने के लिए ये बातें कर रही हैं लेकिन हकायक से अगर आप मुख्तलिफ होते हैं ये नहीं कह सकते कि अगर इनमें से कोई जीत भी गया तो बिल्कुल उनका जारहाना अंदाज होगा।
बहुत दिलचस्प बात की आपने डॉक्टर ताहिर रोहेल हमारे पास 1-2 मिनट हैं। जिस तरह से रईस साहब ने कहा कि नज़र ये आता है कि ज़्यादातर लोग बातें करते हैं सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए आप क्या देखते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग हों या बेन कार्सन हों उनकी फॉलोइंग है इस मुल्क में क्या उनको रिपब्लिकन नॉमिनेशन मिल सकती है?
जी वो दोनों की फॉलोइंग है लेकिन जो जो अब बेन कार्सन जो है उनके नंबर जरा बढ़ रहे हैं और लोगों में उनकी पसंदीदगी का इजहार सामने आ रहा है तो मीडिया उनको जो है और बारीक कंघी से उनको देख रहा है और उनकी बहुत सारी ऐसी बातें जो है वो अवाम के सामने आ रही हैं जिसमें मजहबी इंतहा पसंदी की उनकी जो एक रख है वो भी सामने आ रही है। मसलन वो ये समझते हैं कि इंसानी इर्तका जो है वो नहीं हुआ और बाइबल की जो कहानियां हैं उनकी लेटेस्ट कहानी ये है कि मिस्र के अहराम जो है वो हजरत यूसुफ ने गंदम के को जखीरा करने के लिए बनाए थे और उस पे जो आर्कियोलॉजिकल वर्क हुआ हुआ है वो उसको डिसाउन करते हैं तो इस तरह की बातें वो जू जू करेंगे तो अपनी उनकी जो मकबूलियत है उसमें कमी होगी। और जो दूसरे साहब हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप उनकी नारेबाजी या उनकी बातें वो अवाम ने देख ली उनसे लोग एंटरटेन भी हो गए हैं और उन लोगों ने अक्सर पार्टियों में गपशप के लिए उनको मौजू को बहुत अच्छा समझा जाता है लेकिन जब एक सीरियस एक मुल्क जो दुनिया की 25% मईशत जो है वो लेके चलता है और दुनिया में वो एक लीडर के तौर पर सामने आता है सबसे बड़ी जमहूरियत है तो ये जब उसकी लीडरशिप की बात आती है तो अमरीकी अवाम जो है वो काफी समझदारी का मुजाहरा करते आए हैं एटलीस्ट तारीखी तौर पे तो करते आए हैं तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो कैंडिडेट्स हैं वो मोस्ट लाइकली हिलरी क्लिंटन को जब फेस करेंगे तो हिलरी क्लिंटन जो है इनके इनसे सबकत हासिल कर जाएंगी क्योंकि उनका तजर्बा भी है और बात बड़ी ढकी छुपी और बड़े तरीके से करती हैं
लेकिन देखते हैं कि किसको नॉमिनेशन मिलता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ थे पाक अमेरिका डेमोक्रेसी डायलॉग के कन्वीनर डॉक्टर ताहिर रोहेल और रसूल बख्श रईस जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाते हैं। और इसके साथ ही जहां रंग को समेटते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हूद भाई सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।